بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پچھلی نشست میں نماز کا تذکرہ چل رہا تھا اور سورہ بقرہ کی 42 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ نماز قائم کیجیے. اور یہ بات اب بار بار غالباً سنتے رہیں گے کہ اب اس کے بعد کئی ایک نشستوں تک جو اصل موضوع جس پہ بات کرنی ہے وہ نماز ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھنا سیکھیں, اور اس چیز کی بڑی کمی ہے اور بہت زیادہ نماز سے غفلت ہے. ایک تو وہ لوگ جو پڑھتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جو پڑھ کے آپ کم کرتے ہیں, اور بعض حالتیں ایسی ہیں کہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے. تو انسان نے جب کام کرنا ہی ہے, نماز پڑھنی ہی ہے, قربانی دینی ہی ہے, اور اپنے نفس پہ گراں گزرنی ہے ایک چیز, اس کے باوجود اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے, تو کیوں نہ ہم اسے بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کریں, ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, ایسی نماز پڑھو. تو یہ بات بار بار آپ کے سامنے آئے گی. تو اصل موضوع اب نماز ہے, اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ آپ ان کیسٹس کو سنتے رہیے اور اپنی نماز کو درست کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہو سکے تو لوگوں کو بھی اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کو سننے کی ترغیب دیں, یا لوگوں تک اس چیز کو پہنچائیں تاکہ اپنی نمازوں کو وہ سنت کے مطابق کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام تھا نماز کا کہ عرض کیا تھا آپ سے کہ اللہ اکبر یہ جو تکبیر تحریمہ ہے, اللہ نے اس میں عجیب و غریب اثرات رکھے ہیں. اس اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کی تمام جائز اور حلال چیزیں اس تکبیر کے بعد حرام ہو گئیں. مثلاً یہ کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد کلام کرنا, باتیں کرنا جو درست باتیں تھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی سے, بچوں سے, ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے ہو رہی تھیں, جب اللہ اکبر کہا تو اس تکبیر نے باقی ساری چیزوں کو اب ختم کر دیا. اب بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا, اب وہ بارگاہ الہی میں جو عرض و معروض کر رہا ہے حق تعالی شانہ سے سن بھی رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو اپنی انعامات اور اپنی رحمتوں سے بھی نواز رہے ہیں. صحیح احادیث سے جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم وبحمدک یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے تھے. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری دعا آئی ہے نسائی وغیرہ کی روایت میں, اور آپ یہ پڑھتے تھے کہ اللہم باعد بینی وبین خطایایا, اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان, میری خطاؤں کے درمیان اتنے لمبے فاصلے حائل کر دے, کما بعد تبین المشرق والمغرب, جیسے آپ نے اپنی قدرت کاملہ سے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور دور کر دیا ہے, اس زمین میں پھیلا دیا ہے, ایک سرا اس کا مشرق ہے اور دوسرا سرا مغرب ہے, اس طرح مجھے گناہوں سے دور کر دے, میرے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان ایسے بڑے فاصلے حائل ہو جائیں. پھر فرماتے تھے اللہم نقنی من الخطایا, اے پروردگار میرے گناہوں کو دھو دے مجھ سے, ایسے پاک کر دے مجھے, کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, اللہ جس طرح کے سفید کپڑا میل سے پاک ہو جایا کرتا ہے, جس طرح اس کا میل کچیل اتر جاتا ہے اور نکھر جاتا ہے کپڑا, میرے گناہوں کو مجھ سے دھو کے ایسے مجھے پاک کر دے, اللہم اغسل خطایایا, اور اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے, بالماء والثلج والبرد, اے اللہ ان کو دھو دے, کس سے, پانی کے ذریعے سے دھو دے, برف کے ذریعے سے دھو دے, اور اولوں کا شفاف پانی جو اولے آسمان سے گرتے ہیں اور جن کا پانی بہت نہایت نتھرا ہوا اور شفاف ہوتا ہے, خداوندہ ان سے دھو دے اور مجھے بالکل اپنی نافرمانی سے بچا کے. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اللہ اکبر کبیرہ, الحمد للہ کثیرہ, سبحان اللہ بکرتم واسیلہ, تین تین مرتبہ پڑھتے تھے, یعنی تمام کی تمام تعریفیں اور کبریائی اور بڑائی اور عظمت اور جلال اور روب, یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے, بڑی سے بڑی تعریف اللہ کے لیے ہے, الحمد للہ کثیرہ, اور اللہ تعالی کا کثرت سے حمد و ثنا ہے, اس کی بہت بڑی تعریفیں ہیں, اور پھر فرماتے تھے سبحان اللہ بکرتم و اسیلا، اور صبح شام ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، ہر حال میں اس ذات باری تعالی کی مدح بیان کرنی ہے، اس کی تنزیح بیان کرنی ہے، جو کچھ کے لوگ اس کے ذمے لگاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کے لیے معبود اور ثابت کرتے ہیں، یہ سب چیزوں سے میرا پروردگار پاک ہے، اور یہ بات میں صرف نماز میں ہی نہیں کہتا، بکرتم و اسیلا، اللہ صبح شام تیرے بندے کا، اس غلام کا یہی وظیفہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، ارے پروردگار میں شیطان مردود سے، اس کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کے دھوکے سے، اور اس کی جو دخل اندازیاں ہیں، جو ریاکاریاں وہ شامل کرتا ہے، اور جس طرح وہ نیک اعمال کو برباد کرنا چاہتا ہے، پروردگار ان سب چیزوں سے ہٹ کے اور بچ کے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من حمزہ ہی، اللہ میں اس سے بھی، من حمزہ ہی و نفخ ہی و نفسے، اور اللہ میں اس مردود کے چھیڑنے سے، اور پروردگار وہ جو پھونک دیتا ہے اور پھونکی ہوئی چیزوں میں جو جادو اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور اللہ وہ کبھی تھوک دیتا ہے، ان سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جو ہی تم نماز میں داخل ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو عرض و معروض اس سے کرنا شروع کرو۔ یہ ہے وہ چیز جو پہلے آپ نے سنی کہ تم میں سے کوئی آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ آدمی اللہ کے ہاں سرگوشیاں کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شریعت نے سکھائی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ آسمانی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اللہ نے یہ نازل کی ہے، بے مثال شہ پارا ہے، ساری دنیا کے ادیب اور نشہ پرداز جمع ہو جائیں، اور عربی زبان کا بڑے سے بڑا امام اٹھ کی قبر سے آ جائے، اور ماہرین نفسیات اور معلمین اخلاق اور روحانی پیشوا ہر مذہب کے جمع ہو جائیں، تو کوئی ایسا مضمون ان کے لیے تیار کرنا مشکل ہے جو تمام انسانی طبقات کے لیے ان کی ضرورتوں اور خواہشات کے اختلاف کے باوجود کافی ہو جائے۔ اچھے سے اچھا مضمون جو انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں، اس کی درگاہ میں کہہ سکتا تھا، اللہ تعالی نے اسے جمع فرما دیا۔ یہ سات آیات تو اتنی بے مثال چیز ہے جو اللہ نے اس امت کو عنایت فرمائی ہے، اور اس امت سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ ایک ایک چیز دیکھ لیجئے، ایک ایک بات دیکھ لیجئے، لاجواب ہے۔ انسان اس میں دعا بھی مانگ رہا ہے، اللہ کی تعریف بھی کر رہا ہے، بلکہ شروع ہی اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے، شکر کے کلمات سے ہوتی ہے، جامع کلمہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو سات آیات دی ہیں، من المثانی، مثانی کا مطلب وہ حیرت انگیز، وہ تعجب انگیز، وہ ایسی چیزیں مثانی جو انسان کو بدلنے میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں، انسان کے اندر سے تبدیلی آتی ہے۔ والقرآن العظیم، اور ہم نے یہ بہت بڑا قرآن آپ کو دیا ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے متعلق یہ جو الفاظ ارشاد فرمایا ہے سورہ حجر میں 87 نمبر آیت میں، یہاں قرآن عظیم سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پورے قرآن پاک میں فرمایا ہے اجمالاً اسے سورہ فاتحہ میں شامل کر دیا ہے۔ شکر اور تعریف کے جامع کلمات ہیں، جن کلمات کے ذریعے یہ سورہ مبارکہ شروع کی گئی، اور حمد بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے ایک محسن شناس، ایک احسان کو ماننے والا، ایک وفاداری کا ثبوت دینے والا، اور ایک اپنی بے پایا محبت کا اظہار کرنے والا بندہ اپنی دعا اور مناجات کا آغاز اس مقام محمود اور قیام و سجود، اس نماز کا افتتاح اس سے کر سکتا ہے۔ بہترین جملہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور جاتے ہی اس کی تعریف شروع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی، اپنے قصور، اپنی خطاؤں کی معافی کے بعد بندہ اس کے سامنے جب بات کرتا ہے تو اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ پھر پروردگار کی حمد و ثنا جو بیان کر رہا ہے بندہ، تو وہ جس عبادت میں مصروف ہے، وہ حمد و ثنا اسے سکھاتی ہے کہ جس رب کی تم تعریف کر رہے ہو رب العالمین ہے، اور یہ رب العالمین کا عقیدہ جس انسان کا ہوتا ہے وہ انسانیت کی تقسیم نہیں کرتا، انسان کی خود ساختہ تقسیموں کے خلاف اس جنگ کا گویا اعلان ہے. جنہوں نے بھی انسانوں کو تقسیم کیا ہے انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے. وہ تقسیم انسانوں نے انسانوں کی کی ہے, کبھی وطنیت کی بنیاد پہ تقسیم کی ہے اور کبھی انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کی ہے. اسی لیے علامہ اقبال مرحوم نے یہ کہا, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن. یہ جتنے تازہ خدا اس دنیا میں اٹھے ہیں اور جتنی شرک کی علامتیں اور چیزیں اٹھی ہیں, ان میں بہت بڑی چیز ایک وطنیت بھی ہے, ایک اپنے ملک کا بھی ہے, پہلے پاکستان پھر کچھ اور پھر کچھ اور. یہ ایسا ظلم ہے کہ انسانیت تقسیم ہوتی ہے, افراد تقسیم ہوتے ہیں, گھرانے اور کنبے تقسیم ہوتے ہیں. اللہ نے ان خود ساختہ تقسیموں کے خلاف مومن کو سکھایا ہے کہ تم اس پروردگار کے حضور میں پیش ہو رہے ہو جو رب العالمین ہے, اور اللہ تعالی نے جن وحدتوں کا اعلان قرآن میں کیا ہے اور ان وحدتوں کی بنیاد پر انسانی معاشرے میں امن اور سکون ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ ایک تو تم سب کے سب آدم کی اولاد و علیہ الصلوۃ والسلام, اور دوسرے تم سب کا پروردگار ایک. ایسے ہی تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جو دعائیں مانگتے تھے, صحیح احادیث آپ اٹھا کر دیکھیے, ان میں فرماتے تھے کہ اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جنت برحق اور جہنم برحق, اور اللہ تیری ذات ہے, اور اللہ تیرا قول سب سے سچا ہے, اور اے پروردگار یہ تقدیر بھی سچی ہے, سب چیزیں سچی ہیں, اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ان العبادہ یہ تیرے بندے کلہم اخوہ خدایا, یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی. مذہب کی بنیادوں پہ تقسیم کرنا لوگوں کو, وطن کی بنیادوں پہ تقسیم کرنا لوگوں کو, کنبوں کی بنیادوں پہ تقسیم کرنا, قبائل کی بنیادوں پہ تقسیم کرنا, صوبوں کی بنیادوں پہ تقسیم کرنا, یہ سب کے سب مظالم, یہ سب کے سب ظلم ہیں, اور یہ مظالم ان وحدتوں کے خلاف ہیں جو اللہ نے سکھائی. اللہ تعالی نے بتایا کافر ہے تو وہ بھی تمہاری قوم سے تمہارا بھائی ہے, تم اسے صحیح راہ پہ لانے کی کوشش کرو. یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ جو کافر حربی نہیں ہے, جو کافر آپ سے جنگ نہیں کرتا, لڑتا نہیں ہے, کچھ نہیں کہتا آپ کو, اس کے قتل کے بھی در پہ ہو جاؤ. رب العالمین فرمایا کہ ساری کائنات کا پروردگار, اللہ نے دونوں وحدتیں جمع فرما دی, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابنیت اور ابوت, اور اللہ تعالی نے اپنے رب کا ہونا. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد, سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا ہے لوگوں ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اس پروردگار کا جس نے صرف تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, وخلق منہا زوجہا, اور اس سے ملتی جلتی چیز اس کی بیوی کو بنایا, وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور اللہ نے ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, الذی تسالون به والارحام, اس اللہ کا تقوی جس کے واسطے دے دے کے تم ایک دوسرے سے کام لیتے ہو اور کام کراتے ہو, اس اللہ کے واسطے پہ ایک دوسرے کے دل نرم کرتے ہو, والارحام, اور اللہ ہی کا نام لے کے ان رشتوں کو, نکاح کو جوڑتے ہو. بالکل اجنبی مرد اور بالکل غیر محرم اور اجنبی عورت, اللہ ہی کا نام انہیں جوڑتا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے جاہلیت کا تعصب اور آباء و اجداد کا فخر اور غرور تم سے ہٹا دیا, بس صرف دو قسم کے لوگ ہیں, یا متقی مسلمان پرہیزگار, یا بد نصیب فاسق اور فاجر. اور یاد رکھو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے تم بیٹے ہو, اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے, کسی عربی کو اجمی پر, کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے, الا بالتقوی, مگر تقوی ہے جو انسانوں کو آگے پیچھے کر دیتا ہے, اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں. یہ نمازی, یہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالی کی صفات کریمہ کا استحضار کرتا ہے, اس کی رحمت کا ذکر کرتا ہے, اس کی طرف رجوع کرتا ہے, دعا کرتا ہے, اور پھر دعا میں کیا کہتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے میرے مالک ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, پروردگار صرف تیری تجھی سے مدد مانگتے ہیں. قیامت کا ذکر کرتا ہے, اس دن کا ذکر جس دن اللہ تعالی کی بادشاہت اور اس کا اقتدار پوری شان کے ساتھ اس کائنات میں جلوہ گر ہوگا، اور کوئی بڑے سے بڑا آدمی اور کوئی گناہگار سے گناہگار اور کوئی عابد سے عابد، انبیاء اور اولیاء علیہم الصلوۃ والسلام، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ حق تعالی شانہ کے سامنے بغیر اس کی مرضی کے کسی کی سفارش کر سکے. اللہ نے فرمایا اس دن ہم کہیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن لوگوں کس کی بادشاہی، اور اس کائنات میں کوئی ہو تو جواب دے. پھر خود ہی فرمائیں گے کہ اللہ کی بادشاہی ہے، الواحد جو حقیقتاً اکیلا ہے، یہ ہے اللہ کی توحید جو اس کائنات کے آغاز میں بھی تھی اور اس کائنات کے اختتام پہ بھی ہے. فرمایا واحد ایک اکیلا اللہ ہے، القہار وہ غالب ہے. اس لیے مومن انسان جب نماز پڑھتا ہے تو دل میں آخرت کے اس ایمان کو تازہ کرتا ہے. ہر خوف، باز پرس کا ڈر، ضمیر کی نگرانی، یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں، اور ایسی شدید ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ انسان آخرت کے باز پرس کے خوف سے اور اپنی ضمیر کی نگرانی کی وجہ سے جب جرم سے باز رہتا ہے تو پرامن معاشرے قائم ہوتے ہیں. اور یہ سب نماز کا کمال ہے، یہ سب سوچ سمجھ کے نماز پڑھنے کی بات. پھر اللہ تعالی سے وہ مدد مانگتا ہے، اللہ ہی کو اس سے عرض کرتا ہے کہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اللہ کے، اور کسی سے مدد نہیں چاہتا اللہ تعالی کے علاوہ. یہ عبادت اور یہ استعانت، یہ سب کی سب چیزیں، یہ اللہ ہی کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، اور اسی سے ایک انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ پیدا ہوتا ہے. کمزور کا تعلق طاقتور سے ہے، غریب کا تعلق امیر سے ہے، محکوم کا تعلق حاکم سے ہے، اور بندے کا تعلق اللہ سے ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں، عبادت اور استعانت، صرف اللہ کے لیے مخصوص کر دیے جائیں تو زندگی کے سارے بندھن اور آہنی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں، شرک ختم ہوتا ہے، فتنے ختم ہوتے ہیں. سب سے بڑا معاہدہ اور اعلان جو انسان اپنے پروردگار کے سامنے کرتا ہے وہ یہی ہے کہ میرے پروردگار، میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں. یہ توحید اللہ کی جتنا جتنا دل میں گہری ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی اتنا انسان غیر سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے. خدا سے دن میں بار بار یہ کہتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ اللہ سے کہہ کیا رہا ہوں. نماز سے باہر کا سارا نظام دنیا کا اس کو دو چیزوں کی دعوت دیتا ہے، ایک یہ کہ تم جھکے رہو، ہر نظام کہتا ہے میرے سامنے جھکو، اور ہر آدمی جس کے نفس میں شرارت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے لوگ اس کے در پر پڑے رہیں اور اس سے سوال کریں اور وہ ان کو بلیک میل کرے، ان کی مجبوریوں سے ناجائز فائدے اٹھائے. اللہ نے نماز میں بتا دیا کہ دیکھو عبادت میری، جھکنا میرے سامنے ہے، میرے در پہ بیٹھے رہو، مجھ سے مانگتے رہو، بار بار مانگتے رہو، بغیر زبان کی قید کے مانگتے رہو، حتیٰ کہ بے زبانی سے دل سے مانگتے رہو، بغیر کسی وقت کی تخصیص کے مانگتے رہو. انسانوں نے وقت بنا دیے ہیں، صبح ملنا ہے، شام نہیں ملنا، شام ملنا ہے، صبح نہیں ملنا. ہمارے یہاں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کسی چیز کی. ہم سے مانگو، حتیٰ کہ مانگنے میں کبھی بے ادبی بھی ہو جائے تو ہم اس سے درگزر کر دیتے ہیں. یہ اس ذات پاک نے سکھایا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ دیکھو اسی طرح جب تم کسی کے سامنے جھکو گے، کسی اور سے مدد مانگو گے، تو پھر تم بلیک میل کیے جاؤ گے، پھر تم لوگوں کے ہاتھوں میں ان کی خواہشات کی تسکین کے لیے کھلونا بن جاؤ گے. ایسے نہیں کرنا، بلکہ ہم سے مدد مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اور پھر مومن اللہ کے سامنے سب سے بڑی دعا کرتا ہے ہدایت کی، جو اس کی سب سے بڑی ضرورت. جس ہدایت کے دم سے جنت کی رونقیں قائم ہیں، وہ ہدایت جس سے محروم ہو جانے کے بعد کسی چیز کی کوئی ویلیو دنیا میں باقی نہیں رہتی، اور وہ ہدایت جسے پا لینے کے بعد حقیقتاً مومن کو کسی چیز کے چھٹنے کا غم نہیں ہوتا. اس کی طلب اور جستجو اللہ نے انسانوں کی فطرت میں رکھ دی ہے. یہ ہدایت اسی وقت قابل عمل ہو سکتی ہے جب اس کے زندہ اور عملی نمونے ہمارے سامنے، وہ عملی نمونے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ عملی نمونے صدیقین تھے، شہداء تھے، صالحین تھے رحمہم اللہ. یہ لوگ عملی نمونے تھے کہ کس طرح اللہ نے ہدایت انہیں دی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہاں ہدایت باقی رہی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس گھر میں پرورش پائی ہے فرعون کے اور جن محلات میں پلے ہیں وہاں کون سا ہدایت کا سرچشمہ تھا؟ حتیٰ کہ وہ اللہ کا عاجز بندہ اور وہ اللہ کا جلیل القدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اور ہجرت کے بعد کوئی آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، بیابان ہے، درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے، روایات کے مطابق کھانا اور پینا یہ بھی نہیں ہے، کوئی اسباب اور سامان نہیں ہے، وطن کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، اور سب چیزیں چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے بندہ جا بیٹھا ہے اور کہتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر، کہ پروردگار جو بھی خیر جو بھی اچھائی تیری طرف سے آئے میرا حال یہ ہے، میری کیفیت یہ ہے کہ فقیر ہوں، فقیر اللہ تنگ دست ہوں، اللہ آپ کا محتاج ہوں، ہر چیز میں آپ کی فرما روائی چاہیے، اللہ ہر چیز میں آپ کی دست کشائی چاہیے، اور اللہ میں ایسے بیٹھا ہوا ہوں، اور اللہ تعالی نے ہدایت بھی دی جو پہلے سے ہدایت تھی، یعنی اس میں اضافہ فرمایا، پہلے تو وہ جو کچھ بھی تھے مگر اس کے بعد انہیں نبوت کے مقام سے سرفراز فرمایا، اور نبوت کا مقام ہر نبی کے لیے یقیناً اعلیٰ اور ارفع ہے ان مقامات سے جن پہ وہ پہلی اپنی زندگی میں ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے وحی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے کلام کا شرف بخشا اور نصیب کیا، تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا سے اپنے درجے کی ہدایت مانگتے رہے، اور مومن انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے اپنے درجے کی ہدایت مانگتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ باتوں میں سے ایک چیز اپنی سوانح، اپنی زندگی، اپنے حقائق کے متعلق خود بیان کی، اور انہوں نے کہا فرمایا کہ میں کبھی کبھی کسی مسئلے میں پھنس جاتا ہوں اور ایک ایک ہزار مرتبہ استغفار کرتا ہوں، پھر جا کر وہ مسئلہ میرے سامنے آتا ہے اور کہیں حل ہوتا ہے، اور فرمایا قرآن پاک کے کئی مقامات مجھے سمجھ نہیں آتے تھے تو میں ویران جگہوں پہ چلا جاتا تھا، ٹوٹی پھوٹی مسجدوں میں چلا جاتا تھا اور سر رکھ دیتا تھا سجدے میں، اور کہتا تھا اے وہ ذات جس نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر اسباب اور ذرائع کے اس زمانے میں علم عنایت فرمایا تھا، علمنی، مجھے بھی علم کی بھیک عنایت ہو، پروردگار مجھ پہ بھی اس پاک کتاب کے اسرار اور رموز کھلیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ انسان کے سامنے وہ نمونے ہوں، اور وہ نمونے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، وہ چلتی پھرتی ہستیاں صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہیں، جن کی راہ کی انسان تمنا کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو سورہ انعام میں اللہ نے فرمائی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ تھے، کئی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، فبہداہ مقتدی، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلی۔ انسان چاہتا ہے کہ نمونہ ہو اور اسے دیکھ کر اپنی زندگی ویسی بنائے، نمونہ مل جائے اور انسان اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے، تو تدریجی اور تدریجن انسان خدا کی عبادت کی طرف پھر اور مائل ہوتا ہے، پھر نمازی سجدے کی طرف تدریجی طور پر بڑھتا ہے، قیام تھا اب رکوع میں کیا ہو گیا، رکوع میں جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے، ایک لمحے کے لیے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے تاکہ نفس میں خشوع و خضوع کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہو، اور اپنی ذلت کا احساس، اپنے جھکنے کا احساس، اپنے آپ کو گرا دینے کا احساس پیدا ہو، اور دل میں جو غرور ہے نا، اور دل کے چھپے ہوئے گوشوں میں جو تمکنت ہے، اپنی بڑائی ہے، اور دل کے بالکل مخفی پردوں میں جو اپنی انا بیٹھی ہوئی ہے، اس کو چوٹ لگے۔ یہ ہے وہ چیز جو شیخ الاسلام امام اور اپنے زمانے کے مقتدا اور اللہ نے جن پر بڑا فضل فرمایا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ وہ چور پکڑا ہے اور اسے درج کیا ہے انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں۔ وہ کہتے ہیں یہ رکوع جب کرتا ہے انسان جان بوجھ کے اپنی ارادے اور اپنی اختیار اور سوچ سے، اور جو سجدہ کرتا ہے تو ذلت اور عبودیت اور شکستگی اور اپنی خود فراموشی کے آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ خود تصور کر لیجئے کہ اپنے جسم کا سب سے معزز حصہ، اپنا سر، اپنی پیشانی جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی، کائنات کی سب سے حقیر ترین چیز مٹی ہے، اور مٹی ایسی حقیر چیز ہے کہ ذلت اور پستی میں مثال بن گئی ہے. مثال دیتے ہیں نا کہ تمہیں مٹی میں ملا دوں گا. کسی کو سمجھانا ہو غرور اور کبر کے فرعون کی مثیل کو اور فرعون کی دوسری شکل کوئی پیدا ہو جائے سامنے آ جائے تو کہتے ہیں صاحب اللہ سے ڈریے آخر اس مٹی میں مل جانا. یہ مٹی ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتی ہے ذلت میں, اور چہرہ سب سے معزز چیز, اور وہ مٹی جسے پاؤں سے روندا جاتا ہے اپنے چہرے کو اس مٹی پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی العلیٰ. اے پروردگار, میرا پروردگار, میرا رب بالکل پاک ہے ہر اس بہتان سے, اس بات سے جو کافر اس کے متعلق کہتے ہیں, بڑا بلند, بڑی بلند شان والا. یہ اعلان ہے جو نمازی کرتا ہے, سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے تاکہ دوسرا سجدہ پھر نئے جذبے سے وہ اللہ کے سامنے ادا کر سکے. اس لیے یہ سجدے انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے, سر نہ اٹھائے خدا کے سامنے سے, اندازہ ہو جائے کہ یہ سجدہ کرتا ہوں, یہ سجدہ اللہ کو کتنا عزیز. علامہ اقبال نے کہا ہے نا, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, آدمی ہزار سجدوں سے نجات پا جاتا ہے بشرطے کہ اس ایک سجدے کی قدر آ جائے. علی ابن فضیل رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, انہوں نے سجدہ کیا, اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ حدیث کی شاید ہی کوئی صحیح احادیث کی کتاب ہو جس میں ان کا ذکر نہ آیا ہو, بہت بڑے محدثین میں سے تھے. علی ابن فضیل کہتے تھے کہ میں نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا, وہ حج کے لیے تشریف لائے حاضر ہوئے ہوئے تھے اور انہوں نے سجدہ کیا, اور میں پورا طواف سات چکر کاٹ کے جب واپس آ کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا اس وقت تک ان کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا. یہ ہے وہ چیز, کیونکہ اندازہ تھا نا کہ اللہ کے سامنے سر رکھ دیا. سب سے اچھا انسان کے جسم میں جو حصہ تھا پیشانی, اسے اللہ کے سامنے سب سے ذلیل چیز میں رکھ دیا ہے اور اسے ملا دیا ہے اللہ کے سامنے. سجدے ایسے ہوا کرتے تھے, خدا کے سامنے یہ لوگ ایسے جھک جاتے تھے. اسی طرح انہی کے ایک شاگرد کہتے تھے, امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ ان کے حالات میں چیزیں لکھی ہیں سید العالمین نبلا میں, ان کے ایک شاگرد اور ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے, وہ کہتے تھے میں نے ایک دن دیکھا حرم میں وہ حاضر ہوئے اللہ کے ہاں, اور انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, اور انہوں نے نفل میں ایک سجدہ کیا, اور اس کے بعد عشاء کی آزان تک وہ پہلے ہی سجدے میں. یہ اتنے لمبے سجدے ہو جاتے تھے, اس لیے کہ یہ سجدہ انسان کو اللہ کے ہاں عزت دیتا ہے, یہ سجدہ اللہ کے ہاں انسان کے گناہ معاف کراتا ہے. اسی لیے مغرب سے عشاء تک اتنے طویل سجدے یہ اکابر جو کیا کرتے تھے وہ یہی بات تھی. یہ بحث الگ ہے کہ قیام بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ افضل ہے یا سجدہ کرنا افضل ہے اللہ کے حضور میں, یہ بحث ایک فقہی بحث ہے, اس کو بھی کر لیں گے انشاءاللہ, اس پہ بھی آ جائیں گے. مگر سجدہ وہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اگر اندازہ ہونا کہ اللہ کا کتنا قرب اس سے ملتا ہے سجدے سے, اور کتنی بڑی عبادت ہے, تو انسان سجدے سے سر نہ اٹھا, شوق سے کرے. رسم رواج, دستور, قیاس, عادات, ٹریڈیشنز, ان سب میں انسان پھنس جاتا ہے, اور یہ ایک سجدہ جو ہے نا یہ انسان کو اس قید سے نکال دیتا ہے. جکڑا ہوا انسان ان زنجیروں کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے, اپنی پیشانی, اپنا چہرہ اللہ کے سامنے خاک آلود کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سارے کام دل کے حوالے ہو جاتے ہیں, اب نہ عبودیت اور تزلل, انابت اور نابت اور دل شکستگی اور خشوع و خضوع کی کوئی حد نہیں ہے, نہ رونے پہ پابندی ہے, نہ آنسوؤں پہ, نہ مانگنے پہ, اس سے دل کا پیمانہ چھلکتا. اور صحیح سجدہ جب کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے سینے میں طوفان برپا ہے جو باہر نکلنے کے لیے بیتاب ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بات تھی کہ ان کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے تھے تو سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے دیگچی چولہے پر چڑھا دی گئی. کیوں؟ اللہ کے سامنا تھا، اللہ تعالی کے حضور میں حاضری تھی. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گہن لگ جانے پہ ہمیں نماز پڑھائی اور سجدے کے آخر میں بہت طویل سانس لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بار بار عرض کرتے رہے کہ اللہ آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود ہوں تو آپ انہیں عذاب نہیں دیں گے، اور اللہ آپ نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تک لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے آپ انہیں عذاب نہیں دیں گے. اللہ کے قرب کی آخری شکل اور خدا کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ، لوگو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب انسان نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، کثرت سے دعا مانگا کرو سجدے میں، کثرت سے اللہ سے مانگو. چنانچہ نمازی اس قیمتی موقع کو غنیمت سمجھتا ہے، اپنا دل اور کلیجہ نکال کے اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو بالکل بے بس پاتا ہے ان مواقع پر جب اللہ تعالی کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے اور آنسو اور اس کے اندر کے جذبات ان سب کو نکاس کا، بہ جانے کا موقع ملتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دیکھیے، آپ کی دعا دیکھیے، تبرانی میں آتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں شام کو عرفات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا انہوں نے ذکر کی. سجدے میں بھی سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا اللہ کے، اپنی پیشانی خاک پہ رکھے ہوئے. عرفات کی شام کو بھی اللہ کی رحمت بارشوں کی طرح مسلسل برس رہی ہوتی ہے اور گناہ لوگوں کے دھل رہے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا وہاں مانگی ہے وہ دعا کیا ہے؟ یہ اللہ کی حضوری، اللہ کا قرب، اللہ کے سامنے ہونا، اس کے سننے کا یقین، یہ ان چیزوں کی مظہر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم انک تسمع کلامی، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو میری باتوں کو سنتا ہے. وترا مکانی، اور اے اللہ تو اس جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے جہاں پر میں پڑا ہوا ہوں. وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَّتِي، اللہ جہاں اور جس حال میں ہوں تو اس کو دیکھتا ہے، اور میرا ظاہر اور باطن دونوں تیرے لیے یکساں. لوگوں کے سامنے میں جو کچھ بھی ہوں مگر تیرے سامنے تو یکساں ہی ہوں. میرے جو گناہ چھپے ہوئے ہیں اور جو میری نیکیاں چھپی ہوئی ہیں، اور جو ظاہر میں گناہ اور نیکیاں کرتا ہوں، یہ لوگوں کے اعتبار سے، میری نیت کے اعتبار سے ہو سکتی ہیں، مگر مالک حقیقی تیرے سامنے تو سب چیزیں یکساں ہیں. لا یخفا علیک شیء من امری، میری کوئی بات زندگی کی ایسی نہیں ہے جو تیری مبارک نگاہوں سے اوجھل ہو. وانا البائس الفقیر، اور اے اللہ میں دکھی انسان اور غم کا مارا ہوا، فقیر، محتاج، المستغیث، ایسا جو بادشاہ کے سامنے اپنی فریاد لے کر آ جائے، المستجیر، جسے تنگ کر دیا ہو کسی نے اور وہ کسی بڑی طاقت کی پناہ چاہے، میرا حال تو یہ. الوجل المشفق، اللہ جو ترس گیا ہو، جو لرز رہا ہو اور خوف نے اسے گھیرا ہوا ہو. اور المقر، اور وہ آدمی جو اپنی خطاؤں کا، اپنی گناہوں کا اعتراف خود اپنی زبان سے کر رہا ہے. المعترف بذنبہ، اللہ اپنے گناہوں کی ایک ایک چیز کا اقرار کرنے کے لیے آج تیرے سامنے حاضر ہوا ہے. اسألک مسألۃ المسکین، اے پروردگار، ایسے تجھ سے مانگتا ہوں جیسے تیرے مسکین بندے، تیرے نالائق خادم اور غلام تجھ سے مانگا کرتے ہیں. وابتہل الیک، اور اے اللہ میں تیرے سامنے ایسی گڑ گڑاتا ہوں، ایسی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں. ابتہال المذنب الذلیل، اللہ جیسے کوئی گناہگار، سخت ذلیل و خوار آدمی رو رہا اور گڑ گڑا رہا ہو، اللہ میں ایسے مانگ رہا ہوں. وادعو کا، اور تجھے ایسے پکارتا ہوں، ایسے اپنی ضرورتیں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، دعا الخائف الضریر، جیسے کوئی آدمی اندھا ہو اور ایک دم سے کوئی ڈرانے والی چیز اس کے لیے پیش آ جائے تو وہ اندھا کدھر بھاگے گا، اور خداوندہ وہ کدھر کا رخ کرے گا، اور آنکھیں ہیں نہیں ہیں وہ کس جگہ جا کر پناہ لے گا؟ دعا من خضع لک رقبتہ، اللہ اس بندے کی طرح مانگتا ہوں جس کی گردن تیری بادشاہی کے سامنے جھپ جائے، جو انسان تیری قدرت کاملہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل عاجز اور بے بس اور حقیقتاً عاجز اور بے بس پاتا ہے۔ وَذَلَّلَ کا جسمہ، اے پروردگار وہ آدمی، ذَلَّلَ کا جسمہ، اے اللہ وہ من خضعت لک رقبتہ، جس کی گردن تیرے سامنے جھکی، وفاضت لک عبرتہ، اور اللہ جس انسان کی آنکھیں تیرے سامنے بہہ پڑیں، اور مسلسل جو آدمی آنسوؤں سے رو رہا ہے، ذلالہ کا جسم ہو، اس بندے کی طرح مانگتا ہوں پروردگار جس کا جسم تیری راہ میں بچ گیا ہے، کہاں سے گھر چھوڑ کے اس عرفات کے میدان میں حاضر ہوا ہوں، اور کہاں ساری چیزوں کو چھوڑ کے تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ ورغم اللہ کا انفو ہو، اللہ اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہے، اپنی عزت تیرے سامنے بچھا رہا ہے۔ اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیہ، اے پروردگار یہ جو دعائیں میں مانگ رہا ہوں، مجھے ان دعاؤں میں بالکل ناکامی کا منہ نہ دکھا، اللہ ایسے نہ ہو کہ میں نامراد آج اس جگہ سے واپس چلا جاؤں جس جگہ پہ آج سارے گناہگاروں پہ تیری رحمتیں برستی ہیں، اللہ ایسے نہ ہو۔ وکن بی رؤوف الرحیم، اور میرے اللہ میرے لیے تو نہایت مہربان ہو جا، بڑا رحم کرنے والا بن جا، مجھے اس کی کوئی بحث نہیں ہے کہ تیرا عذاب، تیرا غضب، تیرا غصہ کن پہ نازل ہوتا ہے، کن پہ نہیں ہوتا، میں غریب تو اپنے حالات دے کے حاضر ہوا ہوں۔ کن بی رؤوف الرحیم، اے میرے پروردگار میرے ساتھ تو بڑی نرمی کا سلوک کیا جائے، میرے ساتھ تو نہایت رحمت کا سلوک کیا جائے۔ یا خیر المسئولین، اے بذات اس کائنات میں جتنے بھی لوگ، جتنی تیری مخلوق جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے نا، اور جن سے سوال کیا جاتا ہے، سب سے بہتر اور برتر ہستی تیری ہے، جہاں مانگنے والے مانگتے ہیں، جہاں ہاتھ پھیلانے والے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ویا خیر المعطین، اور اے وہ ذات جو دنیا میں جتنا کچھ کوئی کسی کو دیتا ہے، سب سے بڑی ذات تیری ہے جو دے سکتی ہے، اور اے پروردگار تو سب سے اچھا، تو تیری ہستی سب سے اچھی ہے جو آدمیوں کو مانگنے والوں کو دیتی ہے۔ اس دعا کا ایک ایک لفظ دیکھیے کہ ابدیت کی روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سموتی، یہ دعا صرف اسی دل سے نکل سکتی ہے جسے اللہ نے اپنے علم کا خاص حصہ دیا ہو، اللہ نے اپنی معرفت کاملہ جس کو نصیب کی ہو، اور اللہ تعالی کی معرفت کا اعلی سے اعلی مقام جس ہستی کو حاصل تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعا۔ اس سجدے سے پہاڑ تھرا اٹھتے تھے، یہ سجدہ ایسا تھا زمین کانپ جاتی تھی، یہ سجدہ ایسی چیز تھی جو لوگ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو حل کر دیتا تھا، قوموں کے فیصلے اور تقدیریں بدل جاتی تھیں اس سجدے سے۔ اب وہ سجدہ ایسا رہ گیا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی، فالج ہو گیا تھا۔ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر علام النبلاء میں ان کے حالات لکھے، فالج ہو گیا تھا انہیں، اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور انہوں نے کہا پروردگار تو جانتا ہے سب سے زیادہ اچھی عبادت تیری اور تیرے ساتھ تعلق بس نماز رہی ہے، مجھے اتنی اجازت مل جایا کرے کہ میں وضو کر لوں، نماز پڑھ لوں، اور پھر اس کے بعد فالج کا یہ مرض لوٹ آئے۔ یہ ان کی کرامت تھی۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں جب آسان ہوتی تھی تو وہ اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر آ کر جب چارپائی پہ لیٹتے تھے تو پھر فالج کی کیفیت ہو جاتی۔ کوئی بڑے سے بڑا حکیم اور ڈاکٹر اس کو حل نہیں کر سکتا۔ یہ وہ عزت تھی، وہ کرامت تھی جو اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت کی تھی، جس نے کتنے ہی سجدے اللہ کے سامنے کیے ہوں گے، اور جس کی پیشانی پہروں اللہ کے حضور میں ٹکی رہی ہوگی۔ یہ وہ لوگ تھے۔ حیرت انگیز واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں کہ کتنی مرتبہ ان سجدوں سے قوموں کی قسمت پلٹ گئی، کتنی مرتبہ ان سجدوں سے ڈوبتے ہوئے بیڑے پار ہو گئے، اور کتنی مرتبہ ان سجدوں سے وہ لوگ جو شکست کھائے ہوئے تھے، خدا نے انہیں فتح دے دی اور تقدیر بدل دی اللہ نے ان سجدوں ہی کے ذریعے۔ درود شریف پڑھتا ہے آدمی، اپنا قیام، رکوع، سجدہ، اور اس کے بعد اپنے قعدہ آخرہ میں بیٹھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہیں آپ پہ، اللہ کی برکتیں نازل ہوں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ سے یہ التجا کرتا ہے کہ وہ اپنی رحمتوں کی، برکتوں کی بارش نازل فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہر زمانے میں خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان ہدایت کا واسطہ ہوتے ہیں، ذریعہ ہوتے ہیں. اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، خدا کے ہاں جتنی ان کی آبرو ہے اتنی کسی کی آبرو نہیں. خدا ان کی عزتیں رکھتا ہے اور اللہ تعالی ان کی لج کو پال لیتا ہے، اور اللہ تعالی ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق کو ہدایت دیتا ہے. اللہ کی ذات و صفات کی صحیح معرفت بس انہی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کا پاک نام اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اعمال صالحہ، ان کی توفیق انہی وجہ سے ملتی ہے. اسی لیے قیامت میں بھی جنت میں داخلہ جب ہوگا اس وقت بھی یہی کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر ہے اے پروردگار جس نے یہاں جنت کے دروازے تک ہمیں پہنچایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور اللہ اس جنت کے اندر ہم پہنچنے والے ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر تیری ہدایت نہ ہوتی. اور ہدایت کہاں سے ملی تھی؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اے پروردگار تیرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمام کے تمام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ سب کے سب اللہ حق لے کر آئے تھے، اور وہ حق ذریعہ بن گیا کہ ہم تجھ تک پہنچے. تیری ذات پاک اور تیری صفات عالیہ کی معرفت ہمیں نصیب. دنیا میں جہالت اور گمراہی اور آخرت کے عذاب اور تباہی سے نجات دینے والے یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھی. اس لیے وہ مستحق ہیں اس بات کے بجا طور پر کہ انہوں نے جتنی زبردست کوششیں کیں اور قربانیاں دیں، جس درجے میں پہنچ کے انہوں نے لوگوں کے مظالم کو برداشت کیا اور پھر بھی اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور یہ جو نماز کی توفیق ہوئی یہ ان کی وجہ سے اللہ نے دی. ان کا حق بنتا ہے کہ ایک نمازی آدمی اپنی نماز کو ختم کرنے سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ عالی اور مقام محمود حاصل ہوا ہے وہ کسی کو نہیں ہوا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کو نہیں ہوا، اور کسی کا تو ذکر ہی بیکار. چند اشخاص تھے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ تھے نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. یہ سب کے سب حضرات بالکل آغاز گویا کہ ہو رہا تھا، اور 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے خود کہا ہے لوگوں کا شکوہ کرتے ہوئے کہ ان مشرکوں کو، ما کان صلاتهم عند البیت، وہ میرے گھر میں جو آتے تھے الا مقام و تصدیہ، سوائے سیٹیاں بجانے کے اور تالیاں پیٹنے کے کوئی عبادت نہیں تھی. اور جب وہ ہستی اس دنیا سے تشریف لے گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا باغ لگا دیا تھا، ہیروز کی نرسری لگا دی تھی. زندگی میں 4-5 بچے ہوتے ہیں اور وہ صحیح طرح تربیت نہیں ہو پاتی. باپ سے کہاں وہ ہستی جو اس دنیا سے گئی ہے 1,00,000 سے زیادہ قابل اعتماد افراد چھوڑ کر گئی. ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. چپے چپے وہ دنیا میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ہر ہر قریے سے اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، پروانہ وار لوگ شام کو دوپہر کو نماز کے لیے آتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود نماز پڑھانے سے معذور ہو گئے تو اپنے مصلے پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا، احساس تھا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ نماز جو کروڑوں مسلمان آج مشرق اور مغرب میں پڑھتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کو دیا ہوا تحفہ، اور آپ کی دعوت، آپ کی کوششیں، آپ کا جہاد، اور آپ کی محنت، اور آپ کا مظالم کو برداشت کرنا، اور لوگوں کے لیے سہولتیں اور آسانیوں کی راہیں دکھانا، یہ اس کا نتیجہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا نتیجہ؟ بے اختیار اس مقام پہ پہنچ کے حالی کی بات یاد آتی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے وہ سب پودنی کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ جتنی بہاریں اسلام کے نام پہ اور یہ جتنی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ ہے، یہ کوئی اور چیز۔ اقبال نے اپنے فارسی کے کلام میں ایک جگہ ذکر کیا ہے، یہ اقبال کیا بڑے دعوے دار ہیں سمجھنے کے، فارسی کا ایک لفظ نہیں آتا، انہیں کیا معلوم اقبال کیا چیز تھے اور کیا پیغام تھا ان کا۔ اپریل 1936 میں اپنی وفات سے پہلے بھوپال وہ گئے، اور بھوپال جب وہ گئے تو انہوں نے خواب میں سر سید احمد خان کو دیکھا، اور اقبال کی طبیعت سخت خراب تھی۔ انہوں نے کہا، سر سید نے خواب میں اقبال سے، کہ میں نے آپ کی بیماری کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا ہے، اور وہاں درخواست پیش کی ہے کہ اقبال کو صحت ہو جائے، اس کا بڑا مقام ہے آپ کی امت میں اور وہ اسلام کے لیے جو جو کام کر رہا ہے۔ اقبال اس خواب کو دیکھ کے جب اٹھے تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پوری نظم لکھی ہے، ایک طرح کا قصیدہ سمجھ لیجئے کچھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو انہوں نے گنا ہے۔ انہوں نے کہا، اے تو ماں بیچارگاں را ساز و برگ، اے وہ ہستی، اے وہ ذات جو ہم جیسے بیچاروں کے لیے، جس نے دنیا میں پھول پتے اور اللہ تک پہنچنے کی راہیں استوار کی، سوختی لات و مناتے کو نہ را، لات اور منات کے بت جو بڑے قدیم ہو گئے تھے اس کائنات کے، سب کو جلا کے خاک کر دیا، تازہ کر دی کائنات کوہنا را، اور یہ کائنات جو تباہی کے دھانے پر کھڑی ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، مرنے والی تھی، آپ نے اسے زندہ کر دیا۔ در جہان ذکر و فکر انس و جان، تو صلاوات صبح تو بانگے اذان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر اور فکر کے جہان میں، اس دنیا میں، انسانوں اور جنات کی دنیا میں آپ ایسے آئے جیسے صبح کی اذان ہوتی ہے تو رات کے پسے ہوں کو، اور رات میں جنہوں نے تکلیفیں کاٹی ہوتی ہیں وہ بے اختیار خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ صبح ہو گئی اور رات تنگی اور مصیبت کی کٹ گئی۔ آپ تو اس طرح تشریف لائے، لذت سوز و سرور از لا الہ، یہ جو جتنی لذتیں ہیں اور یہ جتنا کچھ عبادت میں لطف آتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بدولت ہے، اور آپ نے اس سے روشناس کرایا، در شب اندیشہ نور از لا الہ، اور یہ جو تاریکی کی مسلط راتیں مسلط ہو گئی تھی اس دنیا میں، یہ لا الہ الا اللہ کا نور میرے نبی آپ کے ذریعے پھیلا۔ نئے خدا ساختے مزگاؤ خر، نئے حضور کائنہ افغند اثر، ایسے نہیں کیا آپ نے اپنی امتوں کو، اپنے آنے والوں کو، ماننے والوں کو، کہ کسی کے سامنے وہ سر جھکاتے پھریں، اس سے بھی بے نیاز کر دیا کہ کاہنوں کے سامنے، جوتشیوں کے سامنے جا کے سر جھکائیں، نئے سجودے پیش معبودان پیر، نئے طواف کوش کے سلطان امیر، اور آپ کی تعلیم نے اتنی آزادی دی انسانوں کو کہ بادشاہوں کے درباروں میں جھکنے سے بے نیاز کر دیا، ای ہما از لطف بے پایان تست، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کی ساری جو تبدیلیاں، جو آزادی اور جو اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہوا ہے، یہ سب آپ کی بے پایا عنایات کا نتیجہ ہے، یہ سب آپ کا لطف و کرم ہے، یہ سب آپ کی مہربانی ہے جو اللہ نے اس کائنات پہ کی ہیں۔ فکر ماں پر وردہ احسان تست، اور یہ جو اقبال فکر دیتا ہے اپنی قوم کو، اور جو اقبال بتاتا ہے نئی راہ اپنی قوم کو، اور اقبال جو رہنمائی کر رہا ہے، یہ بھی تو آپ ہی کا فیض ہے۔ اس لیے مومن انسان نماز پڑھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ درود و سلام امت سے مطالبہ کیا ہے، جو کہ صحیح احادیث سے تواتر کی حد تک ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ میرے لیے دعا مانگتے رہنا، مجھے اچھے الفاظ سے یاد کرتے رہنا، اور یہ ہر اس انسان کا فرض ہے جس کے خمیر میں ذرہ برابر بھی احسان شناسی۔ بس اس عہدے سے، اس وعدے سے، اس عبادت سے وہی غافل رہ سکتا ہے جو احسان فراموش ہو، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق سب سے زیادہ ہر آدمی پر بنتا ہے، حتیٰ کہ کسی شخص کے ماں باپ اور شیخ کا اتنا حق نہیں بنتا جتنا ان کا حق بنتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مومن پر اتنا حق بنتا ہے جتنا اس کی اپنی جان کا اس پہ حق نہیں بنتا. پھر نمازی اللہ کی سلامتی اللہ کی رحمت میں سے کچھ حصہ اسے ملتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ پھر سلام پھیرتا ہے، اپنی رکعت کو مکمل کرتا ہے، اس سے پہلے دعا مانگتا ہے، دعاؤں میں کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے جہنم کی سے پناہ مانگتا ہے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، خدا سے یوں کہتا ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے ایسے کر دیجئے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، اور میں ہی نہیں ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں بھی یہ نماز کی عبادت اسے قائم رکھی. اس لیے کہ یہ اتنا بڑا تحفہ اور اتنی بڑا خدا کے ساتھ تعلق ہے کہ مومن انسان کو اس کا شمع بھی جب اس عبادت کا اس کی حقیقت کی لذت ملتی ہے نا، وہ کہتا ہے میں مجھے جو مل گیا ہے اس سے پوری دنیا محروم کیوں رہے. مومن کا دل بے قرار سمندر ہے، مومن کا دل ایسا وسیع دسترخوان ہے جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے، اور مومن کا دل اس کائنات کی وسعتوں سے زیادہ وسیع. اس لیے وہ کہتا ہے خدایا میری اولاد میں بھی یہ چیز جاری رکھ. پھر نماز ختم ہوئی، پھر سلام پھیرتا ہے، اور پھر استغفر اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ ایسی عبادت ہو نہیں سکی جیسی عبادت ہونی چاہیے، اللہ ایسے نماز پڑھ نہیں سکا جیسے پڑھنی چاہیے. یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں حقیقی نماز کا اللہ کے علاوہ چیزوں کی بندگی اور جاہلیت کی زندگی سے کوئی رابطہ نہیں، غیر اللہ کی بندگی سے کوئی جوڑ نہیں ہے، کھلا ہوا تضاد ہے. اللہ کی عبادت غیر کی عبادت سے بے نیاز کرتی ہے، اللہ کی غلامی بڑے بڑے اہل ثروت اور اقتدار کے مالک حکمرانوں اور فوجیوں کی خوشامد سے بے نیاز کرتی ہے. جس کو اللہ کی عبادت اور غلامی کا ذائقہ ملا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا میں کوئی نفع اور نقصان میرے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. ظلم اور زبردستی میں جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے اور ظلم اور زبردستی میں اپنے جیسے انسانوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ اپنے عقیدے اور ضمیر کو نیلام پر چڑھا دیتے ہیں، کوئی میل نہیں کھاتی، کسی جگہ اور کسی موقع پر ہم آہنگ نہیں ہو سکتی ایک مومن انسان کی نماز اور اس کی فکری اور ذہنی غلامی. یہ غیر اللہ کی جو غلامی ہے نا، نماز کے سارے ارکان اسے توڑتے ہیں. وہ برسر پیکار ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں. حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک رفیق تھے، حضرت کے مجاز تھے، حضرت نے خلافت انہیں عنایت فرمائی تھی، اور انہیں ایک مرتبہ ایک مسلمان طبیب کے پاس جانے کی نوبت آئی. سن رسیدہ ہو گئے تھے، معمر تھے، طویل علالت تھی، کمزور ہو گئے، اور حکیم ان کے گاؤں کے قریب فاصلے پر رہتے تھے. مشقت سے وہاں چل کر پہنچے اور حکیم صاحب کے منتظر رہے. حکیم صاحب برآمد ہوئے تو انہوں نے صلاۃ غوثیہ کی نیت باندھی، اور صلاۃ غوثیہ یہ کہ بغداد کی طرف بجائے بیت اللہ کے بغداد کی طرف منہ کر کے ایک خاص طریقے پہ دو رکعتیں پڑھنی شروع کر دی. انہوں نے جب اس عمل کو دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے بھتیجے سے کہا کہ چلو. راستے میں ان کے شاگرد ان کے بھتیجے نے کہا کہ اتنی تکلیف اٹھا کر وہاں پہنچے، اتنی دیر انتظار کیا، جب حکیم صاحب آ گئے تو چچا دوا لے لی ہوتی، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں آپ اٹھ کے آ گئے. انہوں نے کہا اللہ تمہیں ہدایت دے، تم نے دیکھا نہیں وہ کیا کر رہے تھے. اس شاگرد نے کہا حضرت ہمیں ان سے حکمت سے بات ہے، ان سے دوا لینی ہے، ہمیں کیا ان کے عقائد جو بھی ہوں اور ان کے اعمال جو بھی ہوں. انہوں نے کہا میرے بھتیجے میں جب رات کو میں اس بات کو بھی چھوڑ دیتا اور واقعی ان سے دوائی لے لیتا اور ان کے عقیدے اور ان کے اس صلات غوثیہ پہ نظر نہ کرتا، مگر جب رات کو میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو اللہ سے یوں عرض کرتا ہوں کہ ونخلا ونترکو میں یفجرک، اللہ جو تیری نافرمانی کرے اور اللہ جو تیرے حکموں اور حدود کو توڑے میں اس سے علیحدہ ہوں، اللہ میں اس سے بیزار ہوں. تو آج رات جب تہجد میں ہم اس کے بعد وتر پڑھیں گے اور اللہ سے کہیں گے، تو اگر انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمارے نافرمانوں سے اتنا ہی بیزار ہوتا تو دوا کیوں لے آیا تھا، میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں. یہ ہے نماز، انسانوں کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے، انسانوں کے رجحان پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے نماز انسان کا رخ تبدیل کر دیتی ہے، نئی طلب، نیا ذہن عطا کرتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، اور اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے جھکنے کا اور ذہنی غلامی کا کلا کما کرتی ہے نماز۔ اسی لیے یہ زندگی کا جو نیا انداز ہے اور زندگی گزارنے کے جو طریقے نماز کے مرہون منت ہوتے ہیں، وہ یکسر اور قطعی مختلف ہوتا ہے ان سے جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے امت میں جو لوگ حقیقتاً بڑے مقام اور منصب کے تھے، انہیں بڑی فکر تھی اس نماز کی، اور وہ اللہ کے سامنے نماز اور جماعت ایک ایک چیز کو پیش کرتے رہتے تھے اس ڈر کے ساتھ کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ تھا۔ عبید اللہ ابن عدی کہتے ہیں کہ باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر گھیرا ہوا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھی انہی باغیوں کے ساتھ، اور میں نے بھی نماز پڑھی، اور میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ جو خلیفۃ المسلمین موجود ہیں آپ مسجد نبوی میں بھی نہیں آ سکتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھیے کیا جملہ کہا ہے، یہ ہے مومن کا صحیح اخلاق اور مومن کی طبیعت کا اعتدال کہ اب حق بات، سچی بات چاہے دشمن میں بھی ہو نا، سچ کو سچی کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ان الصلاۃ، یہ جو نماز ہے نا، سب سے اچھا عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں، تو جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، فاسن معاوم، تو ان کے ساتھ نیکی میں تو ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے مخالف ہیں، یہ ہے وہ ہے، فرمایا نہیں، نماز پڑھنی چاہیے، انہی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے تھے میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ایسے لگتا تھا اسے کیل گاڑ دی گئی ہے، اور میں نے ان سے ایک مرتبہ تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا تھے وقر رضی اللہ عنہ بھی ایسی ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اللہ کے سامنے، اور تابعین رحمہم اللہ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس جو تھا نا، یہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتا تھا۔ علی ابن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رنگ اڑ جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ کیا ہوتا ہے جب آزان ہوتی ہے آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو رنگ پیلا پڑ جاتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے کس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، اور تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس کے کان میں جا کے باتیں کرنی ہے، کس سے سرگوشیاں کرنی ہے، رنگ اڑ جاتا ہے اس بادشاہ کے حقیقی کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا۔ اس لیے یہ نماز جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں، اور ہمارے ہاں نماز سیکھتے نہیں۔ یہ سب سے بڑی خرابی ہو گئی ہے دین کے اعمال میں سے ایک، یہ کہ نماز سیکھتے نہیں، بس مسجد گئے، بچوں نے دیکھا جسے بڑے نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ہم نے بھی پڑھ لی، ایک ایک کام سیکھتے ہیں، کپڑا سینا سیکھ لیتے ہیں، اور کرسی بننا سیکھ لیتے ہیں، ڈاکٹر مریض کو چیک کرنا سیکھتا ہے، ہاؤس جاب کرتا ہے، اسی طرح اللہ حاضر قیاس فائرنگ کرنی ہے تو کوئی آدمی اس کے لیے ٹریننگ حاصل کرتا ہے، فوجی یہ کیسے فائر کرتا ہے، ہر چیز دنیا کا فن کسی ٹیچر سے سیکھا جاتا ہے۔ ایک نماز ایسی چیز ہے جو نہیں سیکھتے، اور آسان ایسی چیز ہے جو نہیں سیکھتے، حج کرنے چلے جائیں گے اور حج سیکھ کے نہیں جاتے۔ یہ نماز سیکھنی چاہیے، پتا ہونا چاہیے کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، نماز میں کیا کیا واجبات ہیں، کیا کیا سنتیں ہیں۔ 27 چیزیں فقہا نے لکھی ہیں کہ نماز کو صحیح کرنے کے لیے 27 چیزیں ضروری ہیں۔ اب یہ 27 چیزیں کتنے لوگوں کو یاد ہیں، کتنوں کو پتا ہے کہ نماز کن کن معاملات میں سنت کے خلاف ہو جائے۔ عورتیں فرض نماز بیٹھ کے پڑھ لیتی ہیں اور نماز نہیں ہوتی، فرض نماز بغیر کسی عذر کے بیٹھ کے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، عورتیں پڑھ لیتی ہیں، ان عورتوں کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے والدین، ان کے باپ اور ان کے بیٹے، ان سب کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے گھر میں جا کر یہ مسئلہ بتائیں یا پھر انہیں لے کے جائیں، تعلیم حاصل کروائیں اور انہیں بتائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اور اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہیں بتاتا یہ مسئلہ، اور باپ اپنی بیٹی کو نہیں سکھاتا کہ بیٹے فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی، فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، تو قیامت میں یہ تو پکڑی جائے گی نماز نہ ہونے سے، وہ بھی پکڑا جائے گا کہ تم نے صحیح علم اپنے گھر میں کیوں نہیں پھیلایا. اس لیے نماز کو سیکھیے. اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ پروگرام الفرقان اللہ تعالی کے قبضے میں جب تک بھی چلتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں فرض کیجئے ایک لمحے کے لیے، فرض کر لیں نہیں چلتا، کوئی پرواہ نہیں ہے اگر نماز آپ اس سے سیکھ جائیں اور نماز پڑھنی آ جائے کہ سنت کے مطابق ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے. بس ایک یہ کام بھی ہو جائے نا، آپ سمجھیے بس اس پروگرام کا حق آپ نے ادا کر لیا ہے. اس لیے ہم بار بار درخواست کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ پروگرام سنا کیجئے، مگر اس نماز کے متعلق پھر درخواست کرتے ہیں کہ آپ پابندی سے ان کیسٹس کو سنیے، ان پروگرامز کو سنیے اور اچھی طرح غور کیجئے، لکھیے کہ نماز میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور عملاً خود نماز پڑھیے اور اپنی اولادوں کو نماز پڑھنا سکھائیے. کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بچے کو مسجد میں ساتھ لے گئے، جیسے بچے نے دیکھا بڑے نماز پڑھنے ہیں ویسے نماز پڑھنی شروع کر دی. نہ بڑوں کی نماز سنت کے مطابق، نہ چھوٹوں کی نماز سنت کے مطابق، اور یہ نسلوں سے چونکہ ہوتا چلا آ رہا ہے نا، اس لیے نسل در نسل غلطیاں چلی آ رہی ہیں، اور نسل در نسل نمازیں سنت کے خلاف ہو گئی ہیں. اس مصیبت سے جان چھڑانی چاہیے اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے صاحب، کہ بادشاہ حقیقی کے دربار میں کیسے پیش ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، ایسی نماز پڑھنی ہے. انشاءاللہ کل سے آئندہ نشست سے نماز کے مسائل اور